الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. آمنت بالله صدق الله العظيم. اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر منی سے پھر اللہ نے تمہارے جوڑے بنا دیے اور کوئی بھی کسی بھی مادہ کو حمل نہیں ٹھہرتا اور کوئی بھی مادہ حمل نہیں جنتی مگر اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے اور کسی بھی عمر والے کو عمر نہیں دی جاتی اور کسی کی عمر میں کمی نہیں ہوتی مگر سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے بے شک یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے. دو قسم کے سمندر برابر نہیں ہو سکتے, یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا ہے اس کا پینا بہت خوشگوار ہے اور وہ نمکین ہے اور کڑوا ہے اور ان دونوں قسم کے سمندروں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور تم زیور نکالتے ہو جس کو تم پہنتے ہو اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں ان سمندروں کے اندر پانی کو چیرتی ہوئی جا رہی ہیں تاکہ تم لوگ اللہ کے فضل کو تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو. وہی تو ہے جو رات کو داخل کرتا رہتا ہے دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے. ہر چیز ایک طے شدہ مدت تک چلی جا رہی ہے. وہی تو اللہ ہے جو تمہارا پروردگار ہے, اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اس کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے جو چھلکا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے. اگر تم ان کو پکارو گے تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہیں کریں گے اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا وہ انکار کریں گے اور کسی خبر دینے والے کی مثل تمہیں کوئی خبر نہیں دے گا. اے لوگو, تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز ہے قابل تعریف ہے. اگر اللہ چاہے تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے اور یہ بات اللہ کے اوپر کوئی مشکل نہیں ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا اور اگر کسی بوجھ والے کو اور اگر کوئی بوجھ والا پکارے اپنے بوجھ کی طرف تو اس کا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا, اس سے اس کا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا اگرچہ جس کو پکارا جا رہا ہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اور آپ انہی لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہیں جو اپنے پروردگار سے بن دیکھے ڈرتے ہوں اور جنہوں نے نماز کو قائم کیا ہو. اور جو آدمی پاکی اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے پاکی اختیار کرتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے اور تاریکیاں اور روشنی برابر نہیں ہوتی اور سایہ اور تپش برابر نہیں ہوتی اور مردے اور زندہ برابر نہیں ہوتے. بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے سنا سکتا ہے لیکن آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں. بے شک آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں. ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا اس طرح کہ آپ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں اور کوئی بھی امت ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ اس میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا گزر چکا ہے. اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی جھٹلایا ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل لے کر آئے اور صحیفے لے کر آئے اور روشن کتاب لے کر آئے پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا تو دیکھا میرا عذاب کیسا تھا یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں ہم نے تلاوت کی ہیں اور یہ سورہ فاطر کی جس کو سورۃ الملائکہ بھی کہا جاتا ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 26 تک کی آیات ہیں جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں ان میں سے جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا کہ واللہ خلقکم من تراب اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پیدا کیا پھر تمہارے جوڑے بنائے واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفہ ثم جعلکم ازواجا اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور یہ بات کہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا یہ قرآن مجید میں کئی جگہ آئی ہے تو وہی حقیقت یہاں بھی ارشاد فرمائی گئی کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے یعنی تمہارے جو والد ماجد تھے اور تمام انسانوں میں اول انسان حضرت آدم علیہ السلام ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور آگے فرمایا ثم من نطفۃ اور پھر اللہ نے نطفے سے پیدا کیا یعنی نطفہ کہتے اصل میں قطرے کو اور یہاں مراد منی کا قطرہ ہے کہ اس سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور یہ جو فرمایا کہ مٹی سے پیدا کیا اور پھر قطرے سے پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے پیدا ہی کیا گیا تھا لیکن خود جو بھی انسان کھاتا ہے پیتا ہے اگر وہ غور سے دیکھے تو جو کچھ کھاتا اور پیتا ہے وہ سب مٹی ہے چنانچہ جتنا غلہ پیدا ہوتا ہے جتنی سبزیاں پیدا ہوتی ہیں جتنے پھل پیدا ہوتے ہیں حتیٰ کہ جتنے جانور آپ ذبح کرتے ہیں اور کھاتے ہیں ان سب کی بنیاد جو ہے وہ مٹی ہے اسی سے غذا پیدا ہوتی ہے اسی سے ہم کھاتے ہیں اسی سے ہمارے اندر کے سیل بنتے ہیں اسی سے خون بنتا ہے اسی سے نطفہ منی بنتی ہے تو حقیقت میں جو پہلے انسان تھے وہ بھی مٹی سے پیدا کیے گئے اور اب بھی انسان جو انسانوں کی پیدائش کا سلسلہ ہے وہ دیکھنے میں نطفے سے ہے لیکن وہ نطفہ بھی پیدا ہوتا ہے بالآخر مٹی اور مٹی کی غذاؤں سے اس حقیقت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے اور پھر قطرے سے نطفہ کہتے ہیں قطرے کو اور سارے قطرے سے بھی نہیں پیدا ہوتا قطرے کے اندر ایک جو جس جز کو اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے ہیں اس کو مادہ کے جز کے ساتھ ملا دیتے ہیں بہت ہی جو چھوٹا بہت ہی ذرے سے بھی کم تر جز ہوتا ہے جو مرد کے جز عورت کے یا نر کا جز مادہ کے جز کے ساتھ ملتا ہے اس سے پھر بچہ پیدا ہوتا ہے چاہے انسان کا ہو چاہے جانور کا ہو تو اللہ تعالی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر قطرے سے پیدا کیا اور پھر دیکھو قطرے سے اللہ تعالی کیسے جیتا جاگتا انسان 14 اور کیسے بڑا انسان اللہ تعالی پیدا کر دیتے ہیں بچہ ہوتا ہے جوان ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے جانوروں میں بھی چھوٹے سے چھوٹا جانور ہے بڑے سے بڑا جانور ہے تو اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر قطرے سے پیدا کیا ثم جعلکم ازواجا پھر اللہ نے تمہارے جوڑے بنا دیے چنانچہ جوڑے بنا دیے یعنی نر اور مادہ اور ان جوڑوں کے ذریعے سے اللہ تعالی نے آگے توالد اور تناسل کا سلسلہ جاری کیا نسل آگے چلتی ہے انسانوں کی بھی حیوانات کی بھی اور دوسری مخلوقات کی بھی آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه کوئی بھی مادہ حمل نہیں اٹھاتی اور نہیں جنتی مگر اللہ کے علم کے ساتھ کوئی بھی مادہ حمل نہیں اٹھاتی کسی مادہ کو حمل نہیں ٹھہرتا اور کوئی بھی مادہ حمل نہیں جانتی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے. اب اس دنیا میں کتنی مادائیں ہیں, انسانوں کے اندر کتنی مادائیں, پھر جانوروں کے اندر نر ہیں اور مادہ ہیں, کون سی مادہ کے اندر کون سا حمل ہے, اس حمل کی کیا کیفیت ہے, جب وہ حمل بچے کی شکل میں باہر آئے گا تو وہ لڑکا ہوگا یا لڑکی, ان سب کا علم یقینی قطعی اور استغراقی یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی کو ہے. آپ جو ہیں وہ ایکس رے کے ذریعے سے یا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے کسی ایک حمل کا تو اندازہ کر سکتے ہیں, اور وہ اندازہ جو ہے وہ بھی 100% یقینی نہیں ہوتا, اس میں بھی کمی بیشی اور اونچ نیچ ہو جاتی ہے. لیکن ساری دنیا میں جتنی مادائیں ہیں اور ان کو کیا کا حمل کس کس طرح کا ٹھہرا ہوا ہے, اس کی کیا کیفیت ہے, ایسا علم کلی اور استغراقی یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی کو حاصل ہے. تو اس کو فرمایا کہ وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلم, کوئی بھی مادہ نہیں اٹھاتی یعنی کسی بھی مادہ کو حمل نہیں ٹھہرتا اور کوئی بھی مادہ حمل نہیں جنتی مگر یہ کہ اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے. یہاں تو حمل کا اور جننے کا ذکر کیا گیا لیکن قرآن مجید کی دوسری آیت میں ہے ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها, کسی درخت سے کوئی پتا بھی گرتا ہے, ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس, اور زمین کی تاریکیوں کے اندر جو دانہ اندر پڑا ہوا ہے اور کوئی بھی رطب تازہ چیز یا خوش چیز, جاندار چیز یا بے جان چیز, مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. تو فرمایا کہ نہیں اٹھاتی کوئی مادہ یعنی کسی بھی مادہ کو حمل نہیں ٹھہرتا اور مادہ نہیں جنتی مگر یہ کہ اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے. وما يعمر من, اور صرف علم ہی نہیں ہوتا بلکہ جو حمل ٹھہرتا ہے یا اس کا جننا ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم بلکہ اس کے حکم سے ہوتا ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قدرت, علم, ارادے, مشیت, قضا اور قدر سے وجود میں آتی ہے. آگے فرمایا گیا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب, کسی بھی عمر والے کو عمر نہیں دی جاتی, یا اللہ خیر, اور کسی کی عمر میں کوئی کمی نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. کسی کو عمر زیادہ ہوتی ہے 60 سال, 70 سال, 80 سال, 90 سال, اور کسی کی عمر کم ہوتی ہے, کوئی بچپنے ہی میں انتقال کر جاتا ہے, کوئی لڑکپن میں, کوئی جوانی میں, کچھ اور مدت میں. تو جس معمر کو عمر دی جاتی ہے یا جس کی عمر میں کمی ہوتی ہے وہ سب کی سب باتیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں. اب اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہر آدمی, ہر چیز, ہر جاندار, ہر چیز کی عمر ایک طے شدہ ہے. کوئی بھی چیز ہو, انسان ہو, جانور ہو, حتیٰ کہ پھل ہو, سبزی ہو, پتا ہو, درخت ہو, ہر چیز کا ایک وقت متعین ہے. اس وقت وہ وجود میں آتی ہے, پھر ایک وقت پہ جا کے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو جس کو عمر جو دی جاتی ہے یا عمر میں کوئی کمی کی جاتی ہے وہ سب چیزیں لوح محفوظ میں لکھے ہوئی ہیں. اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی عمر والے کی عمر میں اگر اضافہ ہو یا اس کی عمر میں کوئی کمی کی جائے تو وہ بھی سب لوح محفوظ میں لکھا ہوتا ہے. اور یہ وہ تفصیل ہے جو علماء متکلمین فرماتے ہیں کہ علم تقدیر جو ہے وہ اصل میں نام ہے علم الہی کا, اس میں تخلف نہیں ہوتا. اصل تقدیر نام ہے علم الہی کا, اس میں کوئی تخلف نہیں ہوتا, اور اس میں پہلے سے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کس انسان نے کتنے دن زندہ رہنا ہے, کس جانور نے, کس چیز نے کب تک رہنا ہے. ایک ہے لوحِ محفوظ، لوحِ محفوظ کے اندر کمی زیادتی ہو سکتی ہے، اس کا امکان ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتْ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اللہ کے پاس لوحِ محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تقدیر مبرم اور دوسرا تقدیر معلق. تقدیر معلق مثلا کہ اگر اس آدمی نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا، صلہ رحمی کی، تو ہم اس کی عمر بڑھا دیں گے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. یہ تقدیر معلق ہے کہ اگر اس نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کیا، حسن سلوک کیا، تو ہم اس کی عمر میں اضافہ کر دیں گے، اس کے رزق میں اضافہ کر دیں گے. اور اگر اس نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا تو ہم اس کی عمر بھی کم کر دیں گے، اتنی عمر ہوگی اس کی اور اس کا رزق بھی اتنا ہوگا. لیکن یہ جو تقدیر معلق ہے یہ صرف لوح محفوظ میں ہوتی ہے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالی کا جو علم ہے، علم الہی جو اصل میں تقدیر ہے، وہ مبرم ہی مبرم ہوتی ہے، وہاں کوئی چیز معلق نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا یا نہیں کرے گا، اور اگر کرے گا تو پھر اس کی عمر آگے بڑھ کر کتنی ہو جائے گی. تو بہرحال یہاں یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ وما یعمر من معمر، اور کسی عمر والے کو عمر نہیں دی جاتی، ولا ينقص من عمره، اور اس کی عمر میں کوئی کمی بھی نہیں ہوتی، الا فی کتاب، مگر سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اور اسی سے معلوم ہوا کہ اگر سارے انسان مل کر بھی کسی کی عمر میں اضافہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. یہ حقیقت قرآن مجید میں کئی جگہ ہے، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک لمحہ لوگ آگے کر سکتے ہیں نہ پیچھے کر سکتے ہیں. اور اسی لیے کئی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں کہ متکلمین فرماتے ہیں کہ جو مقتول ہے، جس کو قتل کیا گیا ہے، اس کی جو موت آتی ہے وہ قاتل کے مارنے سے نہیں آتی، بلکہ المقتول میت باجلی، کہ مقتول جب مرتا ہے تو اس کی عمر ہی اتنی ہوتی ہے. قاتل کو اس کے عمل کا گناہ ملتا ہے، اور ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له عذابا عظیما. لیکن مقتول جب مرتا ہے تو وہ قاتل کے مارنے سے نہیں مرتا، بلکہ اللہ تعالی کی تقدیر اور اللہ تعالی نے جو وقت متعین کیا ہوا تھا اسی سے اس کا انتقال ہوتا ہے. اس کو متکلمین کہتے ہیں، شرح قائد میں بھی لکھا ہوا ہے تفتزانی کے اندر اور بھی کتابوں میں، کہ المقتول میت باجلی، مقتول کو جب موت آتی ہے تو اپنی وقت کے ساتھ آتی ہے، وہ وقت نہ آگے ہو سکتا ہے اور نہ وہ پیچھے ہو سکتا ہے. اسی لیے کسی کے انتقال پر آدمی کو غم تو ہوتا ہے، لیکن جو مسلمان ہوگا اور تقدیر پر ایمان رکھتا ہوگا وہ سمجھ سکتا ہے کہ میں نہ ایک منٹ آگے کر سکتا تھا اور نہ ایک منٹ پیچھے کر سکتا تھا. ڈاکٹر یا ایکسیڈنٹ یا اور سب چیزیں یہ بہانے ہیں، ورنہ ہر آدمی کی ایک طے شدہ عمر ہے، اس سے نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے. تو قرآن مجید میں یہاں فرمایا گیا کہ کسی عمر والے کو عمر نہیں دی جاتی اور اس کی عمر میں کمی نہیں ہوتی، مگر لوح محفوظ میں سب لکھا ہوا ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے. اللہ پر یہ سب کام بہت آسان ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. آگے آیت نمبر 12 میں ارشاد ہے، وما یستوی البحرانی، دو قسم کے پانی کے ذخیرے برابر نہیں ہیں. بحر کہتے ہیں دریا کو بھی، سمندر کو بھی. تو ایک دریا ہوتا ہے، میٹھا پانی ہوتا ہے، اس کا پانی پینا آسان ہے، خوشگوار ہے، اور اگر آپ دریا کا، نہر کا، چشموں کا پانی پئیں تو آسان، آرام سے ہضم ہو جاتا ہے، پیاس بجھاتا ہے. اور ایک سمندر کا کڑوا پانی ہے. تو حق تعالی فرما رہے ہیں، ماما یستوی البحران، دونوں قسم کے سمندر برابر نہیں ہیں. ھذا عذب فرات سائغ شراب، یہ میٹھا ہے، پیاس بجھانے والا ہے، جس کا پینا خوشگوار ہے. عذب کے معنی میٹھا، فرات کا مطلب پیاس بجھانے والا، سائغ شراب اس کا پینا خوشگوار ہے، یعنی میٹھا پانی ہے، چاہے وہ دریا میں ہو نہر میں ہو، یہ میٹھا ہے، میٹھا سمندر ہے، اس کی شاخیں بہت ہیں، ادھر سے پانی آ رہا ہے، ادھر سے پانی آ رہا ہے، ادھر سے پانی آ رہا ہے، کہیں ندی کی شکل میں، کہیں نالوں کی شکل میں، کہیں پہاڑی چشموں کی شکل میں، کہیں دریا کی شکل میں. تو یہ سب میٹھے پانی کا سمندر ہے جو آگے جا کر نمکین سمندر کے اندر گر جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دونوں سمندر برابر نہیں ہیں، اشارہ ہے کہ اسی طرح ایمان اور کفر برابر نہیں ہے، اس طرح مومن اور کافر برابر نہیں ہے. ایک مومن ہے وہ میٹھے پانی کی طرح ہے، ایمان ہے وہ میٹھے پانی کی طرح ہے، اور کفر جو ہے وہ نمکین کڑوے کی طرح ہے. وما يستوي البحران، دو قسم کے سمندر برابر نہیں ہیں. هذا عذب فرات سائغ شراب، یہ میٹھا پانی ہے، پیاس بجھانے والا ہے، اس کا پینا خوشگوار ہے. وهذا ملح احجاج، اور دوسرا نمکین ہے، کڑوا ہے. ملح نمکین ہے، اجاج کڑوا ہے. چنانچہ سمندر کا پانی انسان پی لے پیاس بجھتی نہیں ہے، بلکہ اور پیاس بھڑک جاتی ہے، پیاس میں اضافہ ہوتا ہے. آگے قرآن فرماتا ہے وَمِن كُلٍ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اور ان میں سے ہر ایک سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو. چنانچہ سمندر سے بھی مچھلی پیدا ہوتی ہے، دریا کے اندر بھی مچھلیاں ہوتی ہیں، جو پہاڑی دریا ہوتے ہیں، نالے بڑے ہوتے ہیں، ان میں بھی جناب مچھلیاں ہوتی ہیں. تو میٹھا پانی ہو یا کڑوا پانی ہو، وَمِن كُلٍ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، ان میں سے ہر ایک سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو. لَحْمًا طَرِيًّا، تازہ گوشت کھاتے ہو. قرآن نے مچھلی کو لحمن طرین فرمایا، اس میں لطیف اشارہ ہے کہ ذبح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تیار گوشت ہے یہ. وَمِن كُلٍ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، ان میں سے ہر ایک سے، یعنی نمکین پانی ہو دریا کا یا میٹھا پانی ہو، نمکین پانی ہو سمندر کا یا میٹھا پانی ہو دریا کا، ان میں سے ہر ایک سے تم تازہ تازہ گوشت کھاتے ہو. مچھلی نکالی اور مر گئے، اس کے بعد آپ نے اس کا گوشت کھا لیا تو کوئی ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تازہ گوشت ہے. وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم لوگ نکالتے ہو زیور جس کو تم پہنتے ہو، یعنی سمندر سے اور دریاؤں سے موتی نکلتے ہیں، مونگا نکلتا ہے. يَخْرُجُ مِنْهُمَ اللُؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، موتی اور مونگے نکلتے ہیں، پھر ان موتیوں کے ہار بنائے جاتے ہیں اور لوگ اس کو پہنتے ہیں. تو اس کو قرآن نے فرمایا کہ یہ جو دریا ہیں یا سمندر ہیں، ان سے تم تازہ گوشت بھی کھاتے ہو اور ساتھ ساتھ تم اس میں زیور بھی نکالتے ہو جس کو تم پہنتے ہو. ویسے جب نکلتا ہے تو زیور نہیں نکلتا، لیکن زیور کی جو بنیاد ہے موتی یا وہ نکلتا ہے، تو لیکن وہی موتی پھر آگے جا کر زیور میں تبدیل ہوتا ہے. اور اسی سے بعض فقہا نے یہ استنباط کیا کہ موتی وغیرہ پہننا مرد کے لیے بھی جائز ہے. چنانچہ اگر کوئی مرد جو ہے وہ اپنی گھڑی کے اندر موتی لگا لے یا اپنے بٹن کے اندر کوئی موتی لگا لے تو وہ جائز ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نے یہاں جمع مذکر کا صیغہ استعمال کیا. وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، تم لوگ، تم مرد جو ہے اس کو پہنتے ہو. اور ہمارے ہاں لباس جو ہے نا، وہ اردو میں جب ہم لباس بولتے ہیں نا تو اس کے صرف ہم لباس سمجھتے ہیں اس کو، کرتا شلوار ٹوپی، لیکن عربی میں ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. چنانچہ گھڑی آپ پہنے، ویسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں گھڑی پہن لی، قمیض پہن لی، شلوار پہن لی، انگوٹھی پہن لی. اسی لیے محدثین جب کتاب اللباس قائم کرتے ہیں تو اس میں یہ ساری چیزیں ذکر کرتے ہیں جو بھی انسان پہنتا ہے، اس کے اندر کرتا پاجامہ اور ازار اور ریدا اور انگوٹھی، یہ سب چیزیں ان سب میں شامل ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی یہاں فرما رہے ہیں کہ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم نکالتے ہو زیور جس کو تم پہنتے ہو، یعنی دریا سے اور سمندر سے موتی اور مرجان تم نکالتے ہو جس کو تم خود بھی پہنتے ہو، اپنی عورتوں کو بھی پہناتے ہو. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور تم دیکھو گے، دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی کو چیر رہی ہیں. فلک یہ واحد بھی استعمال ہوتا ہے، جمع بھی، یہاں جمع ہے، اور مواخر اس کے حال آ رہا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ اس میں کشتیاں ہیں جو پانی کو چیرتی چلی جا رہی ہیں. مخر یمخرو کے معنی ہوتے ہیں پانی کو چیرنا، چنانچہ کشتی ہے، بحری جہاز ہے، پانی کو چیرتا ہوا آگے چلتا چلا جاتا ہے. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور تم دیکھتے ہو کشتیاں اس میں پانی کو چیرتی ہوئی. لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بندے بنو. دنیا میں اس وقت جتنی تجارت ہو رہی ہے اکثر بحری جہازوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے. ہوائی جہاز سے تو بہت مہنگی پڑتی ہے، پھر ہوائی جہاز میں آپ ٹینک اور دوسری چیزیں تو نہیں لا سکتے. بڑی بڑی مشینیاں جو ہیں وہ جو آتی ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک جاتی ہیں، وہ سارے کے سارا سمندر کے راستے سے ہیں. تو گرم پانی جس کو کہا جاتا ہے، تو سمندر جو ہے اسی سے سارا ساری تجارت ہوتی ہے. اور عام طور سے قرآن مجید میں جب ولی تب تغو من فضلی ہی کا لفظ آتا ہے، اس سے تجارت مراد ہوتی ہے کہ تجارت اللہ کا فضل ہے. تجارت کوئی بری چیز نہیں ہے، تجارت اچھی چیز ہے. انبیاء کرام علیہ السلام بھی تجارت کرتے تھے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھاری اکثریت تاجر تھی. حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی، عشرہ مبشرہ، تقریباً ساری جو تھے وہ تجارت کرتے تھے. تو تجارت یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ جو تجارت ہے اس کی بنیاد انہی سمندروں کی کشتیوں پر ہے اور بحری جہازوں پر ہے. اس کو قرآن نے فرمایا کہ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی کو چیرتی چلی جا رہی ہیں. لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم لوگ اللہ کے فضل کو تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ شکر ادا کرو. اور یہ جو ہے نا، تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اس سے معلوم ہو کہ گھر بیٹھے بیٹھے رزق نہیں ملتا، آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، گھر سے نکلنا پڑتا ہے، اللہ کے فضل کو تلاش کرنا پڑتا ہے. حتیٰ کہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، کہ اگر تم اللہ پہ توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح رزق دے جیسا کہ پرندوں کو رزق دیتا ہے. لیکن پرندے کیا گھونسلے میں بیٹھے رہتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے تغدو خماصن و تروح بطانا، اسی حدیث کے اندر ہے، صبح کو نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں، شام کو آتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. پرندے جو ہیں ان کو بھی گھونسلے میں بیٹھے بیٹھے نہیں ملتا، پرندوں کو بھی باہر نکلنا پڑتا ہے. جب نکل، حالانکہ نہ ان کی کوئی ملازمت ہے نہ پرندوں کی کوئی دکان ہے کہ وہاں جا کے وہ بیٹھتے ہوں، لیکن وہ تلاش کرتے ہیں، رزق ان کو مل جاتا ہے. صبح کو نکلتے ہیں ان کا پیٹ خالی ہوتا ہے، شام کو تروح بطانہ، شام کو جب واپس آتے ہیں تو بطان ہوتے ہیں، بطین ہوتے ہیں، یعنی پیٹ ان کا بھرا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح اگر رزق تلاش کرنا ہے تو آپ یہ چاہو کہ میں یہیں بیٹھا رہوں، خود بخود لوگ مجھے رزق پہنچاتے رہیں، یہ مشکل ہی ہے. آپ کو نکلنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، اللہ کے فضل کو تلاش کرنا پڑے گا. اس کو قرآن نے فرمایا لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم لوگ اللہ کا فضل تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ ایک مرتبہ بھوکے تھے اور گھر میں کچھ فقر تھا، فاقہ تھا، تو سردی بھی بہت تھی. فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کھال تھی اس کو اوڑھا، اور اس کو جوڑنے کے لیے کانٹا وانٹا لگا کے کسی طرح اس کو جوڑا، باہر نکلا کہ کچھ محنت کروں. تو میں گزرا تو دیکھا کہ ایک یہودی تھا، وہ اپنے باغ کو پانی لگا رہا تھا، کنویں سے پانی نکال رہا تھا. ذرا عمر اس کی زیادہ تھی، اس نے مجھے دیکھا، میں جوان تھا، کہا کہ تم پانی لگاؤ گے؟ کہا لگاؤں گا. کہا کہ ہر ڈول کے بدلے میں ایک کھجور دوں گا، تم پانی نکالو، ہر ڈول کے بدلے میں ایک کھجور دوں گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پانی نکالنا شروع کیا، ایک ڈول نکالتا تھا وہ ایک کھجور میرے ہاتھ میں رکھ دیتا تھا، پھر میں ایک ڈول نکالتا تھا وہ بھی اتنا کنجوس تھا کہ وہ ایک ایک کر کے کھجور دیتا رہا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے ہاتھ بھر گئے کھجوروں سے تو میں نے کہا بس اور مجھے ضرورت نہیں ہے، آج کا کام ہو گیا. تو صحابہ بھی باہر نکلتے تھے، محنت کرتے تھے، تلاش کرتے تھے. قرآن یہ کہہ رہا ہے لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ، تاکہ تم لوگ اللہ کے فضل کو تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بندے بنو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. آگے آیت نمبر 13 میں ارشاد ہے کہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کہ اللہ تعالی رات کو دن میں گھساتا ہے اور دن کو رات میں، یعنی کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بڑی. چنانچہ رات جو ہے وہ چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے، دن لمبا ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ 15-15 16-16 گھنٹے کا روزہ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے رکھا. اور یہی دن اور رات جو ہیں یہ جب سردی کا زمانہ آتا ہے تو اس وقت میں راتیں بڑی ہو جاتی ہیں اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، 11.5-12 گھنٹے کا روزہ ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی آہستہ آہستہ ایک منٹ ادھر سے ایک منٹ ادھر سے رات کو دن میں گھساتا ہے اور دن کو رات میں گھساتا ہے. چنانچہ کبھی راتیں بڑی ہوتی چلی جاتی ہیں، کبھی دن بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں. کسی کو اردو میں محاورہ ہے کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں، یعنی یہ دنیا کبھی ایک حالت پر نہیں رہتی. کوئی آدمی یہ سمجھے کہ دنیا ہمیشہ جیسی اب ہے میں ایسے ہی ہمیشہ رہوں گا تو یہ مشکل ہے، کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بڑی. تو اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں یولج اللیل فی النہار، اللہ تعالی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور ویولج النہار فی اللیل، اور رات کو داخل کرتا ہے اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں، رات کو داخل کرتا ہے دن میں، اور دن کو داخل کر دیتا ہے، شامل کر دیتا ہے، گھسا دیتا ہے رات کے اندر، یعنی کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اللہ نے سورج اور چاند کو کام پہ لگا دیا ہے. چنانچہ سورج اپنے حساب سے گردش کر رہا ہے، چاند اپنے حساب سے نکل رہا ہے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اللہ نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے. كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز ایک طے شدہ وقت تک چلی جا رہی ہے. كُلٌّ یجری لأجل مسمی، ہر چیز ایک طے شدہ وقت تک چلی جا رہی ہے. سورج اور چاند ایک طے شدہ وقت تک یہ سب سلسلہ چل رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا قیامت قائم ہوگی. اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت، تو یہ ساری چیزیں اسی طرح دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ ایک پیدا ہوتی ہیں، ان کا ایک خاص وقت ہوتا ہے، اس وقت تک وہ رہتی ہیں پھر ختم ہو جاتی ہیں. کل یجری لاجل مسمى، ہر چیز چلتی ہے ایک طے شدہ وقت تک. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا اللہ، یہ ہے اللہ تمہارا. ربکم، جو تمہارا پروردگار ہے. سورج اور چاند اس کے قبضے میں، رات اور دن اس کے قبضے میں، پیداوار اس کے قبضے میں، موت و حیات اس کے قبضے میں. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا. ربکم، جو تمہارا پروردگار ہے. لہ الملک، ساری بادشاہت اسی کے لیے ہے، ساری بادشاہت اسی کے لیے، جو کچھ ہوتا ہے اس کے حکم سے ہوتا ہے. آگے فرمایا والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، اور اللہ کے سوا جن بتوں کو تم پکارتے ہو وہ تو ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. والذین تدعون من دونه، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو. اب لوگوں نے بت بنا رکھے تھے، بعض لوگ فرشتوں کو پکارتے تھے، بعض اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں، بعض کسی کو پکارتے ہیں، بعض گائے کی عبادت کرتے ہیں جیسے ہندو ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ والذین تدعون من دونی اللہ کے سوا جن کو تم پکار رہے ہو ما یملکون من قطمیر یہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے قرآن مجید نے عجیب ہے قرآن اللہ کا کلام ہے آپ نے کھجور دیکھی ہوگی کھجور اگر آپ کھائیں کھجور کو کھولیں اس کا گودا علیحدہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ گٹھلی کے اوپر ایک پتلا سا باریک سی جھلی ہوتی ہے وہ جو جھلی ہے باریک سی جو گٹھلی کے اوپر لگی ہوئی ہوتی ہے وہ ہے قطمیر والذین تدعون من دونی اللہ کے سوا جن کو تم پکار رہے ہو دیویوں کو اور بتوں کو ما یملکون من قطمیر وہ کھجور کی گٹھلی کی جھلی کے بھی مالک نہیں ہیں جھلی بھی نہیں بنا سکتے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھجور کی گٹھلی تو دیکھی ہے نا کھجور بھی کھائی ہے ابھی کھائی ہے کچھ دن پہلے اب بھی کھاتے ہیں آپ کھجور ہٹاؤ تو ایک باریک سی جھلی ہوگی اس جھلی کو ہٹاؤ تو اندر گٹھلی ہوگی اللہ تعالیٰ کی پیکنگ اتنی عجیب و غریب ہے حیرانی ہوتی ہے کس طرح اللہ تعالیٰ پیک کرتے ہیں چیز کو گٹھلی ہوتی ہے پھر اس گٹھلی کے اندر ایک باریک سی لکیر ہوتی ہے اس کے اندر جو کچھ چھوٹی سا غذائی مواد ہوتا ہے اسے کہتے ہیں فتیل پھر گٹھلی کے اوپر کونے پر بالکل اوپر ایک نقطہ سا ہوتا ہے اس میں چھوٹے سے ایک ذرہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں نقیر اور قرآن مجید نے تینوں کو ذکر کیا فتیلا لا یظلمون فتیلا اور ایک جگہ میں کہ لا یملکون نقیرا تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے تو فرمایا کہ جو غیر اللہ ہے یہ تو گٹھلی تو کیا گٹھلی کا چھلکا بھی نہیں بنا سکتے گٹھلی کے اوپر کی جو جھلی ہے وہ بھی نہیں بنا سکتے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قطمیر کا بھی ذکر کیا ہے فتیل کا بھی ذکر کیا ہے نقیر کا بھی ذکر کیا ہے یہ تینوں الفاظ قرآن مجید میں لا یظلمون فتیلا اور نقیر سورۃ النساء میں دو جگہوں میں آیا ہے تو گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے وہ ہے قطمیر پھر وہ جو ایک لکیر گٹھلی کے اندر جو باریک سی لکیر ہوتی ہے اس کے اندر اگر کچھ طرح سے کچھ مواد میٹھا میٹھا سا لگا ہوتا ہے وہ ہے فتیل اور اس کی نوک کے اوپر بالکل ایک ذرا سا چھوٹا سا گڑا ہوتا ہے تل کے برابر بہت ہی چھوٹا سا وہ ہوتا ہے نقیر تو یہ غیر اللہ کیسے بنائیں گے اب اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ گٹھلی بنائی اس کے اندر نقیر بنایا اس کے اندر فتیل بنایا پھر اس کے اوپر قطمیر جھلی چڑھائی پھر اس کے اوپر گودا پیدا کیا پھر اس گودے کے اوپر اللہ تعالی نے ان گودوں کو ایک خوشے کے اندر رکھا وہ خوشہ اپنے وقت پر پھٹتا ہے پھر آہستہ آہستہ کھجور پک کر تیار ہو جاتی ہے آپ چند سیکنڈ کے اندر ہڑپ ہڑپ کر کے کھا جاتے ہو آپ نے دیکھتے کتنا اللہ سبحانہ و تعالی نے کس طرح پیک کر کے آپ تک پہنچایا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جو غیر اللہ کو تم پکارتے ہو دولت کی دیوی فلاں کی دیوی اور فلاں بت اور فلاں حاجت روا فلاں مشکل کشا حالانکہ حاجت روا مشکل کشا تو صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو ما یملکون من قطمیر وہ کھجور کی گٹھلی کی جھلی کے بھی مالک نہیں ہے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ان بتوں کو اگر تم پکارو گے یہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے ولو سمعوا ما استجابوا لکم اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہیں کریں گے یعنی تمہاری کچھ مدد نہیں کریں گے ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے چنانچہ بت یا جن کو تم پکارتے تھے وہ خود یہ کہیں گے کہ اے پروردگار ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو ہم سے مانگو یہ تو خود شرک میں مبتلا ہوئے چنانچہ جن جن کو پکارا جاتا ہے چاہے وہ بت ہوں چاہے ولی اللہ ہوں چاہے فرشتے ہوں چاہے کوئی بھی ہو وہ قیامت کے دن اس شرک سے صاف برات کا اظہار کر دیں گے کہ ہم نے ان کو شرک کی کوئی دعوت نہیں دی تھی، ان کی اپنی غلطی ہے. اس کو قرآن فرماتا ہے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان غیر اللہ کو یعنی بتوں کو پکارو گے تمہاری پکار نہیں سنیں گے. ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کا جواب نہیں دیں گے، یعنی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا وہ انکار کریں گے. آگے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ، خبر دینے والے کے مثل کوئی تمہیں نہیں بتلا سکتا. اللہ تعالیٰ فرمانے خبر دینے والا تمہیں بتا رہا ہے ساری باتیں، کھجور کی گٹلی اور چھلکا اور یہ اور وہ، کائنات سورج اور چاند، یہ سب کون بتا رہا ہے؟ خبر دینے والا. وہ خبر دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرح کوئی تمہیں نہیں بتلا سکتا. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ، اور خبر دینے والے کے مثل تمہیں کوئی نہیں بتائے گا. حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا اور کوئی نہ بتلائے گا تجھ کو جیسا بتلائے گا خبر رکھنے والا، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا تجھ کو خبر رکھنے والے کے برابر کوئی نہیں بتلائے گا. تو خبر رکھنے والا ہی یہ ساری باتیں بتا رہا ہے اور کوئی تمہیں نہیں بتا سکتا. آگے آیت نمبر 15 میں ارشاد ہے یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی غنی ہے اور حمید ہے. غنی کہتے ہیں کہ سب اس کے محتاج ہوں، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اور حمید کہتے ہیں قابل تعریف کو. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالی ہی غنی حمید ہے. غنی کا ترجمہ ہمارے ہاں بے پرواہ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ بے پرواہ اردو میں پورا صحیح ترجمہ ہے نہیں، کیونکہ جب ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی بے پرواہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اسے ہمیں ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تو ہماری بہت پرواہ ہے. چنانچہ یہ جو ہمارا سارا اندر کا سسٹم اس وقت چل رہا ہے، میں بول رہا ہوں اور گردے بھی کام کر رہے ہیں، دل بھی کام کر رہا ہے، رگوں میں خون بھی دوڑ رہا ہے. کون دوڑا رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. رزق ہمیں دے رہے ہیں، سانس ہمارا آ رہا ہے جا رہا ہے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری پرواہ ہے، جبھی تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کر رہا ہے. تو اس لیے غنی کا ترجمہ بے پرواہ مشکل ہے. عربی میں غنی کہتے ہیں اس ذات کو کہ وہ کسی کی محتاج نہ ہو، سب اس کے محتاج ہوں، اور وہ سب کی پرواہ کرتی ہو، سب کا خیال رکھتی ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالی غنی ہے، یعنی وہ کسی کے محتاج نہیں ہے، ساری مخلوق ان کی محتاج ہے، اور اللہ تعالی تمام مخلوقات کی ضروریات کا انتظام کرتی ہے. یہ ہے غنی ذات. واللہ هو الغنی الحمید. یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کی طرف فقراء ہو، اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے. ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز، اگر اللہ تعالی چاہے تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے. اگر اللہ تعالی چاہے تو تمہیں لے جائے گا، سب کو اکٹھا ختم کر دے گا اور نئی مخلوق لے آئے گا. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ بات اللہ کے اوپر کوئی مشکل نہیں ہے. ویسے تو اس دنیا میں ہوتا یہی ہے کہ ایک مخلوق آتی ہے 60-70 سال رہتی ہے، پھر وہ چلی جاتی ہے، نئی مخلوق آ جاتی ہے. مسجد اور ادارے کھڑے رہتے ہیں، نمازی امام سب بدلتے رہتے ہیں، شاہی مسجد ہے پرانی، اور جناب ٹھٹا کی مسجد ہو یا لاہور کی بادشاہی مسجد ہو، 300 سال سے اسی طرح کھڑی ہوئی ہے، نہ امام باقی رہا نہ مقتدی باقی رہا ہے. پرانی مخلوق چلی جاتی ہے، نئی مخلوق آ جاتی ہے، لیکن یہ ہوتی ہے تدریج کے ساتھ، آہستہ 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 آہستہ. اگر آپ کسی مسجد کے نمازی ہیں، جب آپ 40 سال بعد وہاں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ شاید 2-3 آدمی ہی نئے پرانے نظر آ رہے ہوں گے، اکثر اس دنیا سے جا چکے ہوں گے، نئے لوگ آ چکے ہوں گے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھ کے، زلزلہ آ گیا، عذاب آ گیا، سیلاب آ گیا، سارے تباہ ہو گئے اور سب نام و نشان مٹ گیا، پھر اس کے بعد دوسرے لوگ آ گئے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے. وما ذلك على الله بعزیز، اور یہ بات اللہ کے اوپر کوئی مشکل نہیں ہے. آیت 17 تک ہو گیا، آگے آیت نمبر 18 میں ارشاد ہے، ولا تزر وازرة وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. یہ بہت بڑا اصول ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے، اور یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، ہر شخص اپنی قبر میں جائے گا، کوئی شخص دوسرے کے عمل کا ذمہ دار نہیں ہے. اب آج کل ایک نئی بات چلی ہے کہ ہم سب کے عمل کے ذمہ دار ہیں، حالانکہ بالکل غلط ہے. ہم تبلیغ کے تو ذمہ دار ہیں کہ ہم لوگوں کو دین پہنچائیں، قرآن پہنچائیں، حدیث پہنچائیں، لوگوں کو دین پہنچائیں، لیکن یہ سمجھنا کہ اس گھر میں جو کچھ برائی ہو رہی ہے، اس گھر میں برائی ہو، ایک آدمی چوری کر رہا ہے، ایک ڈاکہ ڈال رہا ہے، ایک شراب پی رہا ہے، اس سب کا ذمہ دار میں ہوں، مجھ سے سوال ہوگا، کیسے ممکن ہے؟ کرے مونچھوں والا پکڑا جائے داڑھی والا، اردو کی مثل مشہور ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کرے مونچھوں والا پکڑ لے آپ داڑھی والے کو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی نے زندگی پر شراب نہیں پی اور ہمیشہ وہ شراب کو حرام سمجھتا رہا، شراب کے خلاف بات بھی کرتا رہا، اس کے محلے میں اگر کسی نے شراب پی ہے تو وہ جو شرابی ہے وہ خود اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، محلے کے جو باقی 50 لوگ ہیں وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. ایک ہی گھر کے اندر ایک آدمی نمازی ہے، ایک بے نمازی ہے، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، ثواب اس کو ملے گا، جو بے نمازی ہے وہ خود اپنے عمل کا ذمہ دار ہے. ہاں اتنی بات ہے کہ تبلیغ کرنی چاہیے، دعوت کرنی چاہیے، دینی چاہیے، سمجھانا چاہیے، لیکن یہ سمجھنا کہ کرے کوئی بھرے کوئی، یہ ہو سکتا ہے؟ کرے کوئی بھرے کوئی، چوری کوئی کرے، ہاتھ کا آپ کسی اور کا کاٹ دو، کیسے ممکن ہے؟ یہ کوئی پاگلوں کی دنیا تھوڑی ہے. قرآن مجید نے صاف فرما دیا، ولا تزر وازرة وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، صاف قرآن نے اعلان کر دیا، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. اسی لیے اگر کوئی آدمی ہے گھر میں رہ رہا ہے، گھر کے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، لیکن وہ ان کو کہتا رہتا ہے، اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے، محلے کے لوگوں کو کہتا رہتا ہے، اور دعوت کا کام کرتا رہتا ہے، تبلیغ کا کام کرتا رہتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کے بعد بھی لوگ نماز نہیں پڑھتے، تو باقی جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری اس مبلغ اور داعی کے اوپر نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے لوگوں کو دین کی دعوت دی، کیا سب لوگوں نے دین قبول کر لیا؟ نہیں، کچھ نے قبول کر لیا، کوئی ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی، لیکن کچھ لوگ اور بھی تھے، ابو جہل ہے اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں، کافر تھے. تو کیا ان کے کافروں کے کفر کی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے گی؟ نعوذ باللہ من ذلک، کیسے ہو سکتا ہے؟ مدینہ میں منافق بھی تھے، مدینہ میں یہودی بھی تھے، اور مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صحابہ بھی تھے، لیکن کیا یہودیوں کی خباثت کی ذمہ داری صحابہ پہ عائد ہوتی ہے؟ نعوذ باللہ من ذلک. کیا منافقوں نے جو نفاق ماں کیا ہوا تھا اس کی ذمہ داری اہل مدینہ کے نیک لوگوں پر تھی؟ حزن اللہ من ذلک، کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ تو ان کو سمجھانے کی پوری کوشش کر رہے تھے، سمجھانے کی پوری کوشش کر رہے تھے، تو ان منافقوں کے نفاق کی ذمہ داری، یہ یہودیوں کی خباثت کی ذمہ داری جو ہے وہ اہل مدینہ پر کیسے عائد ہو سکتی ہے؟ قرآن نے صاف فرما دیا، ولا تزر وازرة وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، ہر شخص اپنی قبر میں خود جائے گا، اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے. تو قرآن نے فرمایا، ولا تزر وازرة وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور آگے فرمایا، وان تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء، اور اگر کوئی بوجھل جان پکارے گی اپنے بوجھ کی طرف کہ میرا بوجھ اٹھا لو، لا يحمل منه شيء، اس کا کوئی بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا. یعنی اگر کوئی آخرت میں جان ایسی ہوگی جس نے گناہوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہوگا اور وہ دوسروں سے کہے گی کہ تم میرا بوجھ اٹھا لو، قرآن کہتا ہے لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا، اس کا کوئی بوجھ اس سے نہیں اٹھایا جائے گا اگرچہ وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو. اور یہ بات سورہ عبس و تولا میں بھی آپ نے پڑھی ہوگی، یفر یومئذ یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی، وہ دن ہوگا کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. تو کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، قرآن نے صاف فرمایا، یہاں بھی فرمایا جا رہا ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وان تدع مثقلۃ الى حملها، اور اگر بوجھ اٹھانے والی جان پکارے گی اپنے بوجھ کی طرف کہ میرا بوجھ اٹھا لو، لا يحمل منه شيء، تو اس سے کوئی بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا اس کا. ولو كان ذا قربا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اس لیے قریبی رشتہ دار نعوذ باللہ اگر گناہ کا مرتکب ہے تو وہ خود اپنا بوجھ اٹھائے گا، اس کی وجہ سے آپ اس کے باپ کو یا اس کے بھائی کو یا اس کی ماں کو یا اس کو ملامت نہیں کر سکتے. ہاں ملامت صرف اس بات پر کر سکتے ہیں کہ تم نے تبلیغ کیوں نہیں کی، دعوت کیوں نہیں کی، سمجھایا کیوں نہیں. ٹھیک ہے، یہ تو فریضہ ہے کہ آدمی سمجھائے، عمل بالمعروف کرے، نہی عن المنکر منکر کرے، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی ولایت کے مطابق وہ کوشش کرے. لیکن کوشش جب کر لی اس کے بعد ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، ہر شخص اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. آگے قرآن کہتا ہے اے نبی، آپ یہ جو ساری باتیں سمجھا رہے ہیں یہ صرف انہی لوگوں کو سمجھ میں آئیں گے جن کے دل میں کچھ خدا کا خوف ہو اور جو نماز قائم کرتے ہوں، ورنہ لوگ جو ہے نا ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقام الصلاۃ، بے شک آپ ڈرا رہے ہیں انہی لوگوں کو جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، آپ خبردار کر رہے ہیں انہی لوگوں کو کہ جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، واقام الصلاۃ، اور جنہوں نے نماز قائم کی. معلوم ہوا کہ اگر آدمی نماز پڑھتا ہو، دل میں خدا کا خوف ہو، وہ تو قرآن حدیث کو سن کر نصیحت حاصل کرے گا، لیکن اگر اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا، تو پھر تو ڈر ہے کہ وہ ایک کان سے سنے گا دوسرے کان سے نکال دے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقام الصلاۃ، آپ تو خبردار کر رہے ہیں انہی لوگوں کو جو اپنے پروردگار سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کی. ومن تزکا فانما یتزکا لنفسی والی اللہ المصیر، اور جو آدمی پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو وہ پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنے لیے اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے. اشارہ کر دیا کہ اگر آپ نیک بن رہے ہو تو نیک بننے کا فائدہ آپ ہی کو ہوگا، جیسے ابھی بتایا گناہگار کا جو گناہ ہے وہ اسی کے سر ہے، اس طرح جو آدمی اگر نیک بن رہا ہے اس کے نیک ہونے کا فائدہ بھی اسی کو ہوگا. ہاں اتنی بات ہے کہ اس کی برکت سے باقی لوگوں کو بھی نصیحت واز ہو سکتا ہے. ومن تزکا فانما یتزکا لنفسی، اور جو شخص پاکیزگی اختیار کرتا ہے، فانما یتزکا لنفسی، تو وہ پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنے ہی لیے، یعنی دوسرے پر آپ فائدہ نہیں، دوسرے کو آپ پر احسان نہیں کر رہے. اگر آپ نیک بن رہے ہو، مولوی بن رہے ہو، عالم بن رہے ہو، کسی پر احسان نہیں، احسان کس پر ہے؟ خود آپ کا اپنے اوپر ہے. اگر آپ نیک بن رہے ہو، پاکیزگی اختیار کر رہے ہو، تو یہ پاکیزگی آپ کے اپنے فائدے کے لیے ہے. ومن تزکا فانما یتزکا لنفسی، جو آدمی پاکیزگی اختیار کرتا ہے وہ پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ذات کے لیے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. البتہ اتنی بات ہے کہ نیک اور برا برابر نہیں ہو سکتے، کافر اور مومن برابر نہیں ہو سکتے، فاسق اور صالح برابر नहीं हो सकते, रात और दिन बराबर नहीं हो सकते, अंधा और देखने वाला बराबर नहीं हो सकते। ताकि कुरान फरमाता है आयत नंबर 19, 20, 21 में कि वमा यस्तविल आमा वल बसीर, अंधा आदमी और देखने वाले बराबर नहीं हो सकते। जिस तरह मीठा पानी कड़वा पानी बराबर नहीं है, इसी तरह अंधा और देखने वाला बराबर नहीं है। अंधा अंधा है, देखने वाला है, लेकिन देखने वाले को जो फायदा होगा वो खुद उसकी अपनी जात के लिए है, और अंधे का जो नुकसान है वो खुद उसके लिए है। वमा यस्तविल आमा वल बसीर, और अंधा और बीना बराबर नहीं हो सकते। वलज़ुलुमातु वलन, और यहां जो अंधा कहा गया मुराद इससे काफिर है कि वो देखकर भी नहीं देखते। वैसे तो आंखें थी काफिरों की, लेकिन कुरान कहता है लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, इन काफिरों के दिल तो हैं मगर ये दिल से समझते नहीं हैं। वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, और इनकी आंखें हैं मगर ये आंखों से देखते नहीं हैं। वलहुम आज़ानुन ला यस्माउन बिहा, इनके कान हैं मगर कानों से सुनते नहीं हैं। गोया देखकर भी नहीं देखते, सुनकर भी नहीं सुनते, समझने का तो सवाल ही नहीं है। इनहुम इल्ला कल अनाम बलहुम अज़ल, ये लोग तो मवेशियों की तरह है बल्कि मवेशियों से भी ज्यादा गुमराह है। तो यहां जो फरमाया जा रहा है कि नाबीना और बीना बराबर नहीं है, मुराद है काफिर और मुसलमान। वरना जो मुसलमान है नाबीना हो, मुसलमान बीना हो, तो वह मुसलमान होने में तो बराबर ही होगा। हो सकता है कि वो जो नाबीना है वो ज्यादा नेक हो, साले हो, अल्लाह के यहां ज्यादा मुकर्रब हो। तो ये जो हम कह रहे हैं कि नाबीना और बीना बराबर नहीं है, मुराद इससे काफिर और मुसलमान है। वमा यस्तविल आमा वल बसीर, अंधा और देखने वाला बराबर नहीं हो सकते। वलज़ुलुमातु वलन नूर, और तारीकियां और रोशनी बराबर नहीं हो सकती। तारीकियां एक तरफ है, रोशनी दूसरी तरफ है। कुरान अजीब है, कुरान ने ज़ुलुमात कहा है, जमा का सीगा, नूर के अंदर जमा का सीगा इख्तियार नहीं किया गया। इशारा कर दिया गया कि नूर तो थोड़ा सा भी हो वो तारीकियों को खत्म कर देता है। वलज़ुलुमातु वलन नूर, तारीकियां और रोशनी बराबर नहीं हो सकते। तारीकियों से जुल्मत फैलती है, रोशनी से सारी तारीकियां दूर हो जाती हैं। तो फरमा वमा यस्तविल आमा वल बसीर, अंधा और बीना बराबर नहीं हो सकते। वलज़ुलुमातु वलन नूर, और तारीकियां और रोशनी बराबर नहीं है। वलज़िल्लु वलल हरूर, और साया और धूप बराबर नहीं है। एक आदमी साये में खड़ा है, एक आदमी धूप में खड़ा है, बराबर है? जो साये में है वो राहत में है, और जो गर्मी की धूप में खड़ा है और खड़ा है या खड़ा किया हुआ है जबरदस्ती उसको, तो उस पर तो कयामत गुजर जाएगी। तो वलज़िल्लु वलल हरूर, साया और धूप बराबर नहीं है। वमा यस्तविल अहया वलल अम्वात, और जिंदा और मुर्दा लोग बराबर नहीं है। जिंदा लोग और मुर्दा लोग बराबर नहीं। यहां भी जिंदा और मुर्दे से मुराद, जिंदों से मुराद मुसलमान है और मुर्दों से मुराद काफिर हैं। कि मुसलमान जो हैं वो सुनते भी हैं, देखते भी हैं और आखिरत की फिक्र रखते हैं, समझते हैं बात को। और ये जो काफिर हैं ये अमवात की तरह हैं कि इनके कानों में आवाज पहुंचती है मगर न सुनते हैं न सही तरीके, न सुनकर भी नहीं सुनते, देखकर भी नहीं देखते। तो गोया ये अमवात की तरह है। तो कुरान फरमाता है वमा यस्तविल अहया वलल अमवात, जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं हो सकते। इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, अल्लाह ताला जिसको चाहता है सुना देता है। वमा अंत बिमुस्मिउन मन फिल कुबूर, लेकिन आप नहीं सुना सकते उन लोगों को जो कब्रों में हैं। यानी ये जो काफिर हैं ये तो ऐसे हैं जैसे कब्र का मुर्दा, कि उसको सुनाना ना सुनाना बराबर है, कोई फायदा नहीं है। इसी तरह ये जो काफिर हैं इनको सुनाना और ना सुनाना बराबर है। हाँ, अल्लाह ताला किसी को सुनाना चाहे तो सुना सकते हैं। اس لیے کہا جاتا ہے کہ مردوں کو سنانا انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اس کو سنا دیتا ہے۔ اور یہ ساری بحث سورۃ النمل اور سورۃ الروم کے اندر گزر چکی ہے کہ جو ہمارے جتنے اکابر علماء ہیں سب یہ کہتے ہیں کہ سماع ثابت ہے لیکن وہ موجبہ جزیہ ہے۔ یہ جو بریلوی ہے نا بدعتی، یہ اس کو موجبہ کلیہ قرار دیتے ہیں کہ ہر مردہ سنتا ہے، اور جو ہمارے متوحدین بھائی ہیں انہوں نے سالبہ کلیہ اس کو قرار دے رکھا ہے کہ کوئی مردہ نہیں سنتا۔ لیکن ہمارے جو اکابر علماء ہیں وہ موجبہ جزیہ کے قائل ہیں کہ بعض مردے بعض لوگوں کی بعض باتیں بعض اوقات میں سن لیتے ہیں، یعنی جن کو اللہ سنانا چاہے، کیونکہ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، یعنی مردے کو بھی سنا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ اس لیے جو سماع موتا ہے نہ سالبہ کلیہ ہے اور نہ موجبہ کلیہ ہے، بلکہ یہ موجبہ جزیہ ہے کہ بعض مردے بعض لوگوں کی بعض باتیں بعض اوقات میں سن سکتے ہیں یا سن لیتے ہیں، یعنی جن کو اللہ سنانا چاہے یا آواز پہنچانا چاہے، لیکن ہر شخص ہر مردے کو سنانا چاہے نہیں سنا سکتا۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ تو سنا سکتا ہے جس کو چاہتا ہے، سنا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ سنا نہیں سکتے ان لوگوں کو جو قبروں میں ہیں۔ ان انت الا نذیر، آپ نہیں ہیں مگر ڈرانے والے، آپ نہیں ہیں مگر خبردار کرنے والے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اس حالت میں کہ آپ بشیر بھی ہیں نذیر بھی ہیں۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر و نذیر فرمایا گیا، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا۔ اور جو بھی مبلغ اور داعی ہے اس کو دونوں کام کرنے چاہیے، بشارت بھی دینی چاہیے اور ڈرانا بھی چاہیے۔ نبی جو ہے وہ خالی ڈراتا ہی نہیں ہے یا خالی فضائل ہی نہیں سناتا رہتا، وہ بشیر بھی ہوتا ہے بشارت بھی دیتا ہے کہ اگر یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، اس کی یہ فضیلت ہے، اس سے یہ محلات ہوں گے، یہ ہوگا یہ ہوگا، لیکن صرف فضائل نہیں سناتا ڈراتا بھی ہے، اگر تم نے یہ حرکتیں نہیں چھوڑی تباہ ہو جاؤ گے، اگر یہ نہیں کیا تو آخرت میں مارے جاؤ گے، اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ کو مارا ہوگا آخرت میں اس کا بھی بدلہ دلایا جائے گا۔ تو نبی بشیر بھی ہوتا ہے نذیر بھی ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں عالم صحیح معنی میں اگر عالم ہو، اور مبلغ اور داعی اگر صحیح معنی میں مبلغ اور داعی ہو، تو وہ بیک وقت بشیر بھی ہوتا ہے نذیر بھی ہوتا ہے، خوشخبری بھی دیتا ہے فضائل بھی سناتا ہے، لیکن خالی فضائل نہیں سناتا بلکہ ساتھ ساتھ ڈراتا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اس حالت میں کہ آپ بشیر ہیں اور نذیر ہیں، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے بشیر اور نذیر بنا کر، مفعول ثانی، کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے بشیر اور نذیر بنا کر۔ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ اس میں کوئی نہ کوئی نذیر گزرا ہے۔ خلا اے مضا، کوئی امت ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی نذیر نہ گزرا ہو۔ اس لیے کہا جاتا ہے 124,000 بہت سارے انبیاء کرام السلام مختلف علاقوں میں آتے رہے، بعض انبیاء کرام علیہم السلام تو مشہور ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے، لیکن اس آیت سے معلوم ہوتا ہے اور بھی قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر علاقے میں اور ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی نذیر ضرور گزرا ہے۔ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور نہیں ہے کوئی امت مگر یہ کہ اس میں نذیر گزرا ہے۔ اور نذیر خالی نذیر، نبی نذیر ہوتا ہے لیکن نذیر ہونے کے ساتھ ساتھ بشیر بھی ہوتا ہے، لیکن شروع میں وہ نذیر ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ لوگ کفر میں مبتلا ہوتے ہیں شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، تو وہ کفر اور شرک سے نکالنے کے لیے انذار کرتا ہے، پھر جب وہ دین حق پر آ جاتے ہیں نیک اعمال پر آ جاتے ہیں پھر ان کو بشارتیں بھی دیتا ہے۔ تو شروع میں نذیر ہوتا ہے، اس لیے قرآن نے فرمایا کوئی امت ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ اس میں نذیر گزر چکا ہے۔ آگے آیت نمبر 25 میں ارشاد ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اے نبی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی اپنے اپنے انبیاء کو جھٹلایا تھا. جاءتہم رسلہم بالبینات, ان کے رسول ان کے پاس آئے تھے کھلے دلائل لے کر, وبالزبری اور صحیفے لے کر, والکتاب المنیر اور روشن کتاب لے کر. پرانے انبیاء اکرام علیہ السلام ہر علاقے میں آتے رہے, وہ کھلے دلائل لے کر آتے تھے. پھر بعض نبی ایسے ہوتے تھے جن پر صحیفے نازل ہوتے تھے, صحف ابراہیم و موسیٰ جیسا کہ سورۃ الاعلیٰ کے اندر ہے, اور بعضوں پر پوری کی پوری بڑی کتاب نازل ہوئی جیسے تورات. تو اس کو قرآن فرما رہا ہے کہ آپ سے پہلے رسول آئے کھلے دلائل لے کر آئے, صحیفے لے کر آئے اور روشن کتاب لے کر آئے. ثم اخذت الذین کفروا, پھر میں نے انکار کرنے والوں کو پکڑ لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں نے انکار کرنے والوں کو پکڑ لیا. فکیف کان نکیر, تو کیسی تھی میری سزا, یعنی ان کو میں نے دنیا سے ناپید کر دیا, ختم کر دیا. ثم اخذت الذین کفروا, پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا. فکیف کان نکیر, تو کیسا تھا میرا عذاب, کیسی تھی میری سزا. تو نکیر اصل میں کہا جاتا ہے اس چیز کو جو انسان کے لیے منکر ہو, اس کو عذاب بھی کہتے ہیں سزا بھی کہتے ہیں. فکیف کان نکیر, میں نے کافروں کو پکڑ لیا پھر کیسا تھا میرا عذاب, یعنی کوئی اس عذاب سے بچ نہیں سکا. یہاں الحمدللہ آیت نمبر 26 تک ترجمہ دوبارہ سن لیجئے ایک مرتبہ. اللہ ہی تو ہے کہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, پھر منی کے قطرے سے پیدا کیا, پھر تمہارے جوڑے بنا دیے, اور کوئی مادہ حمل نہیں اٹھاتی اور نہیں جنتی مگر اللہ کے علم کے ساتھ, اور کسی بھی عمر والے کو عمر نہیں دی جاتی اور اس کی عمر میں کمی نہیں کی جاتی مگر سب لوح محفوظ میں ہے. بے شک یہ بات اللہ پر آسان ہے. دونوں قسم کے سمندر برابر نہیں ہیں, یہ میٹھا ہے, پیاس بجھانے والا ہے, اس کا پینا خوشگوار ہے, اور یہ نمکین ہے, کڑوا ہے, اور ان میں سے ہر ایک سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیورات نکالتے ہو جن کو تم پہنتے ہو, اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس سمندر کے اندر پانی کو چیرتی جا رہی ہیں تاکہ تم لوگ اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو. وہی تو ہے جو رات کو داخل کرتا رہتا ہے دن میں اور دن کو داخل کرتا رہتا ہے رات میں, اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے. ہر چیز چلی جا رہی ہے ایک طے شدہ مدت تک, ہر چیز چل رہی ہے ایک طے شدہ مدت تک. یہی تو تمہارا اللہ ہے جو تمہارا پروردگار ہے, اسی کے لیے بادشاہت ہے. اور اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کی جھلی کے بھی مالک نہیں ہے. اگر تم ان کو پکارو گے تمہاری پکار نہیں سنیں گے, اور اگر سنیں گے تو تمہاری بات کو قبول نہیں کر سکیں گے, اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا وہ انکار کریں گے, اور خبر دینے والے شخص کی طرح کوئی تمہیں بتا نہیں سکتا. اے لوگو, تم محتاج ہو اللہ کے, اللہ بے نیاز ہے قابل تعریف ہے. اگر اللہ چاہے تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے کر آئے, اور یہ بات اللہ کے اوپر کوئی مشکل نہیں ہے, اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا, اور اگر کسی بوجھ اٹھانے والا اور اگر کوئی بوجھ اٹھانے والا پکارے گا اپنے بوجھ کی طرف تو اس کا بوجھ اس سے نہیں اٹھایا جائے گا اگرچہ دوسرا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اور بے شک آپ خبردار کر سکتے ہیں انہی لوگوں کو جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہوں بن دیکھے, اور جنہوں نے نماز قائم کی ہے, اور جو آدمی پاکیزگی اختیار کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے پاکیزگی اختیار کرتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے, اور تاریکیاں اور روشنی برابر نہیں ہیں, اور سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہیں, اور مردہ اور زندہ لوگ برابر نہیں ہیں. بے شک اللہ جن کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے, لیکن آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہوں. بے شک آپ نہیں ہیں مگر ڈرانے والے, ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشیر اور نذیر بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، اور نہیں ہے کوئی امت مگر اس میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا گزر چکا ہے، اور اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کریں تو ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی تکذیب کی، ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل لے کر آئے اور صحیفے لے کر آئے اور روشن کتاب لے کر آئے، پھر میں نے ان انکار کرنے والوں کو پکڑ لیا تو کیسی تھی میری سزا؟ دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یتلونہ حق تلاوتی، جس طرح تلاوت کرنا چاہیے اس کے مطابق ہمیں تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں سے قفل کو دور کر دیجئے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یا اللہ ہمارے دل کے قفل دور کر دیجئے اور قرآن مجید میں غور و فکر کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمیں قرآن و سنت کو تھامنے والا بنا دیجئے، قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجئے. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں قرآن و سنت کو پھیلانے والا بنا دیجئے، ہمیں قرآن و سنت کے خادمین میں شامل فرما دیجئے. یا اللہ دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما. یا اللہ ہم میں جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرضے سے نجات عطا فرما. یا اللہ جو بے گھر ہیں انہیں ذاتی گھر عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں اولاد صالح نرین عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں اولاد صالح نرین عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں اولاد صالح نرین عطا فرما. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو عافیت عطا فرما. اللہم انا نسلک تمام العافیہ ونسلک دوام العافیہ ونسلک الشکر علی العافیہ ونسلک الغنى عن الناس، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک طالب علم اسلام الدین صاحب نے پرچہ بھیجا ہے کہ ان کے والد سخت علیل ہیں، دعا کی درخواست ہے، یا اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے شفا عطا فرما، بیماری دور فرما. یا اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، ہمارے اندر جو ظاہری باطنی بیماریاں ہیں یا اللہ انہیں دور فرما، عافیت کی زندگی نصیب فرما، ایمان والی زندگی نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.